أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود الجميع على الله. اس کے بعد استخارے کی جو اگلی قسم ہے, اور ویسے تو استخارے کی دیکھیے ابھی جو آپ بات کی, اس میں بہت ساری دعائیں استخارے کی, صرف وہی ایک استخارے کی دعا نہیں ہے جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی تھی. استخارے کی بہت ساری دعائیں ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے, سب کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں, وہ میں اس وقت ان کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا. کہ آپ کے سامنے اتنی سب دعائیں استخارہ بہت سی ایسی ہیں جو کہ امام زمانہ علیہ السلام سے بھی ہیں, امیر المومنین سے بھی ہیں. اب استخارے کی جو اگلی قسم ہے اس کا نام ہے استخارہ ذات الرقہ. یہ بہت اہم استخارہ ہے. اس میں اصل میں دو رکعت کی ایک نماز پڑھی جاتی ہے, بالکل نماز صبح کے طریقے سے. نماز استخارہ اکثر علماء اس کو مستحب, اہم مستحب نمازوں میں شمار کرتے ہیں. اس میں باقاعدہ نیت کی جائے گی کہ میں دو رکعت نماز استخارہ ذات الرقہ پڑھتی ہوں قربتاً اللہ, اور اس کے بعد پھر اس نماز سے پہلے آپ کو چھ پرچیاں بنانی. اس کو پرچیوں کا استخارہ کہا جاتا ہے, رقہ یعنی پرچیاں. چھ پرچیاں آپ بنائیں گی اور ان چھ کی چھ پرچیوں کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی ہوگی. ان چھ کی چھ پرچیوں کے اوپر ایک دعا لکھی ہوگی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مسئلہ ہے کہ وہ اتفاق ایسا ہے کہ اس کی سلائڈ نہیں بن سکی, شاید ابھی آگے چل کر آ جائے. وہ خیرتم من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں. ذرا توجہ سے ذرا سنیں, خیرتم من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں. اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے لفلاں ابن فلاں, یعنی کہ عبارت لکھی جائے گی اس کے اوپر خیرتم من اللہ العزیز الحکیم لے فلاں میں اپنا نام, ابن فلاں میں اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے, والد کا نام. اور اس کے بعد ان چھ کی چھ پرچیوں میں یہ عبارت ہوگی. تین پرچیوں کے اوپر لکھیں گے افعل یعنی کرو, اور تین پرچیوں پہ لکھا ہوگا لا تفعل نہ کرو. یعنی تین پہ آپ کو افعل, چھ کی چھ پرچیوں میں یہ عبارت لکھنی ہے جو بھی میں نے پڑھی. تین پرچیوں پہ لکھیں افعل, تین پہ لکھیں لا تفعل. اسی پرچی کے اوپر ان چھ کی چھ پرچیوں کو موڑ کر اپنے مصلی کے نیچے رکھ لیں, مصلی کے نیچے, اور دو رکعت نماز استخارہ پڑھیں فجر کے طریقے سے. آخری رکعت کا جب آخری سجدہ ہو اس میں وہی استخیر اللہ برحمتہ خیرتن فی عافیہ, عام کاموں کے لیے 10 دفعہ اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ اس کو پڑھیں. اس کے بعد اٹھ کر بیٹھیں, تشہد سلام نماز ختم فجر کے طریقے سے. اس کے بعد مصلی کے نیچے سے تین پرچیاں نکالیں. اگر تینوں پرچیوں پہ لکھا ہوا آ جائے افعل 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 کرو 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 تو اس کام کر لیں. تینوں پہ لکھا ہوا آ جائے لا تفعل لا تفعل لا تفعل, اس کا مطلب ہے کام کو نہ کریں. اچھا ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو, کبھی ہو سکتا ہے دو پرچیوں پہ افعل لکھا ہوا ہے, ایک پہ لا تفعل لکھا ہوا آ جائے, یعنی آپ نے مکس کر کے نیچے رکھ دیا تھا نا. دو پرچیوں پہ کبھی لکھا ہوا آ جائے لا تفعل, ایک پرچی پہ لکھا ہوا آ جائے افعل, تو اب اکثریت سے فیصلہ نہیں ہوگا. اب دو پرچیاں اور نکالنی پڑیں گی مسلے کے نیچے سے, ایک پرچی رہ جانی چاہیے مسلے کے نیچے, دو پرچیاں اور نکالیں. اب جن کا بھی پہلا پیئر بن جائے افل 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 کا, تین کا پہلا پیئر بن گیا تو اس کام کو کر لیں, لا تفل کا پیئر بن گیا تو اس کام کو نہ کریں. سمجھ آ گئی؟ نہیں آیا؟ ہاں آسان ہے. چلے میں دوبارہ اس کو مختصر بتا دیتا ہوں. دو رکعت نماز استخارہ پڑھنی ہے فجر کے طریقے سے. خاموشی سے ذرا آپس میں نہ سمجھیں, مجھے سمجھانے دیں. دو رکعت نماز استخارہ پڑھنی ہے فجر کے طریقے سے. آخری رکعت کے آخری سجدے میں استخیر اللہ برحمتی خیرتن کی عافیہ کی دعا پڑھنی ہے, اور نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو چھ پرچیاں بنانی ہیں جن پہ لکھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرتم من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں, جہاں اپنا اپنی والدہ کا نام لکھیں. ان چھ کی چھ پرچیوں پہ اس عبارت کے نیچے یا اوپر کہیں پہ بھی افعال تین پہ لکھیں, لا تفعل तीन पे लिखे, इफल माने करो, लातफल ना करो, और सबको आपस में मोड़ के मिक्स कर दें, मुसल्ले के नीचे रख दें। नमाज को ख़त्म करने के बाद तीन पर्चियाँ निकालें, इफल 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 का इत्तफाक से पहला पेयर बन जाए काम को कर लें, लातफल का तीन का पेयर बन जाए काम को ना करें। लेकिन कोई एक सी पर्ची दो हो और उसके बरखिलाफ जो पर्ची हो वो एक की हो तो दो पर्चियाँ और निकालें। अब कोई सा एक पेयर ऐसा होगा जो बनने से रह जाएगा, जो एक पर्ची नीचे रह गई है मुसल्ले की, तो आपके हाथ में जो पर्चियाँ हैं उस पर तीनों पे तीन पे लिखा हुआ आ जाए इफल तो काम को कर लें, तीनों पे तीन पे लिखा हुआ आ जाए ला तफल तो काम को ना करें। ये इस्तखारा ज़ातुर रुका है और बड़ी अहमियत है इसकी सलाह। ये हो गया मसला, इसको कहते हैं इस्तखारा ज़ातुर रुका। जब आप नोट्स वोट्स बनाएंगे लिखेंगे तो उस वक्त आपको बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन बात अब आगे इसकी कुछ दुआएँ भी हैं और इमाम इस्तखारा ज़ातुर रुका की और इमाम ज़माना से भी मरवी है, लेकिन वो मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करूँगा। उसके बाद है इस्तखारा तस्बीह, तस्बीह का इस्तखारा। इसका तरीका क्या है? आसान है, तीन दफ़ा दुरूद पढ़ें और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और उसके बाद तीन दफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह बिरहमतिही खैरतन फी आफिया वाली दुआ पढ़ें। उसके बाद तस्बीह को कहीं से भी दो तरफ से पकड़ लें, कहीं से भी दोनों दो एंड से तस्बीह पकड़ लें और दो दो दाने गिनती हुई जाएँ। अगर आखिर में एक दाना बचे तो काम करना अच्छा है और एक दाना भी ना बचे तो काम करना सही नहीं है। और दो दाने तो बच ही नहीं सकते, क्योंकि दो दाने बचेंगे तो आप दो दाने फिर आगे खींच लेंगे, कोई भी दाना नहीं बचेगा। या तो एक दाना बचेगा या एक भी नहीं बचेगा। एक दाना बचे अगर आखिर में तो काम को कर लें अच्छा है, और अगर एक दाना भी ना बचे तो काम करना सही नहीं। यानी तीन दफ़ा दुरूद पढ़ना है, फिर उसके बाद तीन दफ़ा आपको अस्तग़फिरुल्लाह बिस्मिल्लाह कहकर अस्तग़फिरुल्लाह बिरहमतिही खैरतन फी आफिया वाली दुआ पढ़ना है, और उसके बाद फिर तीन दफ़ा दुरूद पढ़कर तस्बीह को कहीं से भी दो तरफ से पकड़ लें और दाएं तरफ से दो दो दाने गिनती हुई जाएं। आखिर में एक दाना बचे तो काम अच्छा है, एक दाना भी ना बचे तो काम सही नहीं। ये मुख्तसर तरीका। इसके अलावा एक और भी है जिसका आज मेरे पास वक्त इतना नहीं होगा, ये इस्तखारा तस्बीह था, इसका तरीका भी आपकी खिदमत में मैंने बयान किया। उसके बाद एक साहिब जवाहिर का इस्तखारा कहलाता है और बड़ा टेक्निकल है, बस आप सिर्फ सुन लें, नोट्स में लिख लीजिएगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साहिब जवाहिर का इस्तखारा, यानी इसमें असल में कोई से भी, चाहे कोई तस्बीह के दाने जो बिखरे हुए दाने होते हैं वो आप ले लें, एक खास दुआ पढ़नी है, उसके बाद आठ आठ दाने शुमार करते हुए जाएँ। अगर आखिर में एक दाना बचे तो ये काम को नेक सा समझा जाता है, दो दाने बचे तो काम को बुरा समझा जाता है, तीन दाने बचे तो काम में इख्तियार है चाहे करें या ना करें, चार दाने बचे तो काम को दो दफ़ा माना समझें, पांच दाने बचे तो काम को करने में नुकसान समझा जाता है, छह दाने बचे अगर तो काम बहुत अच्छा है जल्दी करो, सात दाने अगर बचे तो काम करने में बहुत नुकसान है, और अगर आठ दाने बचे तो काम चार दफ़ा माना है। छोड़ दीजिए, लेकिन ये आप ना कर सकेंगे ना मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। लेकिन कौन साहिब जवाहिर? शेख मोहम्मद हुसैन साहिब जवाहिरुल कलाम, हमारे फिक्ह के बहुत बड़े उलमा में शुमार होता है इनकी किताब जवाहिरुल कलाम, फिक्ह की ऐसी नाबगा रोजगार किताबों में से कि जिसका कोई जवाब नहीं। साहिब जवाहिर का इस्तखारा मशहूर है, लेकिन इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ एक बात ताकि बात मुकम्मल हो जाए, आपको कभी कहीं कोई परेशानी ना हो, सियासत में बात आपकी खिदमत पर। अब आ जाइए इस्तखारा कुरान, इस्तखारा कुरान, कुरान से इस्तखारा करना। सबसे पहले चले हम कुरान से इस्तखारा, बड़े बड़े उलमा भी इस्तखारा करते हैं, आयतुल्ला सादिक शिराज़ी उलमा के पास भी लोग जाते हैं इस्तखारे के लिए। पहले इसके मुतालिक सुन लीजिए कि इस्तखारा कुरान होता कैसे, और आम मुकामी उलमा जो हैं वो भी इस्तखारे करते हैं कुरान से। अब इस्तखारा कुरान का तरीक़ेकार क्या है? आप भी अगर कभी करना चाहें कुरान से इस्तखारा कैसे करें, तो तीन दफ़ा कुल अल्लाह पढ़नी होती है, तीन दफ़ा दुरूद पढ़ना है, और फिर एक दुआ पढ़नी है, एक दुआ है, बल्कि दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी तफ़अलतु बिकिताबिका व तवक्कलतु अलैका फअरिनी मिन किताबिका मा हुआ मक्तूबुन मिन सिर्रिकल मकनूनु फी ग़ैबिक। ये दुआ पढ़नी होती है जो आपके सामने है, और ये मफाती में भी आपको मिल जाएगी, अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मफाती में भी है। एक दुआ पढ़नी है, यानी तीन दफ़ा कुल अल्लाह पढ़नी है, तीन दफ़ा दुरूद पढ़ना है, और उसके बाद फिर एक दुआ पढ़नी होती है, जो ये आपके सामने दुआ है। उसके बाद कुरान को खोलें, आप कहीं से भी कुरान को बीच से खोलें। कुरान में दाएं तरफ का जो सफ़ा है उसमें जो सबसे पहली आयत है उसमें अपना मतलब तलाश करो। اگر آیت رحمت ہے تو آپ کام کرنا اچھا ہے، آیت غضب ہے، مختصر بتا رہا ہوں تو کام کرنا صحیح ہے. اچھا، اب استخارہ قرآن کی بہت سی دعائیں بھی ہیں، البتہ استخارہ قرآن میں تسبیح کی نسبت ایک فائدہ. استخارہ تسبیح کے اندر تو دیکھیں کام کو کرو یا نہ کرو بس یہ آتا ہے، کرو یا نہ کرو. لیکن استخارہ قرآن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن کے استخارے میں تھوڑی تفصیل آتی ہے، کام کرنا صحیح ہے تو کتنا اچھا ہے، کام کرنا برا ہے تو کتنا برا ہے، یہ ذرا آئے گا. لیکن استخارہ قرآن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کم سے کم اسے عالم ہونا چاہیے اور آیتوں کے مصداق کو سمجھنے والا ہونا چاہیے، ورنہ وہ لازمی غلطی کرے گا، 90% جگہ پہ آؤ ٹھوکر کھائے گا. بہت سے وہ قرآن ہوتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے خوب اور بد ان کے دائیں صفحے کے اوپر، تو وہ آپ کو خوب اور بد، خوب اور بد، وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے. یعنی اس میں تفصیل قرآن کی آیتوں کے مفہوم کو سمجھنا پڑتا ہے. مثلاً ایک قرآن ملتا ہے اگر ایران سے آپ منگوا سکیں، وہ واحد وہ طریقہ ہے جو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، جو غیر عالم ہیں وہ بھی، ہر غیر عالم چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ استخارہ قرآن کو کر سکتا ہے. وہ قرآن ایک خاص قرآن ہے جس کو خط عثمان طہٰ کا قرآن کہا جاتا ہے، ایک ہر صفحہ جس کے اندر ایک خط عثمان طہٰ کا قرآن، اور اس کے ساتھ ایک بک چھوٹی سی ملتی ہے جس میں ہر اس، ظاہر ہے جو بھی آپ کوئی صفحہ کھولیں گے تو رائٹ سائڈ پہ جو صفحہ ہے اس کے لیے ایک الگ کتاب بنا دی گئی، جس میں فقط وہ رائٹ سائڈ پہ جو پہلی آیت لکھی ہوتی ہے اس کا مفہوم علماء نے سمجھ کے اس میں لکھ دیا کہ استخارہ کرنا صحیح ہے یا نہیں. مثلاً صفحہ نمبر 260 کھل گیا آپ کے پاس، تو آپ اسی کتاب کا جو اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ ملتی ہے صفحہ 260 کھولیں، اس میں صرف اس ایک آیت کو ڈسکس کیا ہوا جو رائٹ سائڈ پر صفحہ نمبر 260 میں جو سب سے پہلی آیت لکھی ہوئی ہے اس کا مفہوم علماء نے لکھ دیا کہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں. ایران جو افراد جاتے ہیں وہ خط عثمان طہٰ والا جو ہے وہ قرآن منگوا سکتے ہیں، وہ آپ بھی کر سکتی ہیں، آپ اکثر مراحل میں گھر پہ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال، لیکن اب لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہو گیا، خود سے ترجمہ قرآن کرنے کی بیماری لوگوں کو لگ گئی. آپ نے سنا ہوگا کہ جناب اتنے 100 اگر وہ قرآن کے حروف یاد کر لیے جائیں تو انسان خود سے قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے. بھائی، جو بڑے بڑے علماء نے اچھا والا ترجمہ کر دیا تو آپ کو نیا اپنا ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہا نا، ایک صاحب آئے کہ امام معصوم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مولا میں نے ایک نئی دعا بنائی ہے، ذرا سن لیجئے، نئی دعا بنائی ہے سن لیجئے. امام نے کہا اپنی ایجاد اپنے پاس رکھو. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بالکل یہی الفاظ ہیں روایت کے، اپنی ایجاد اپنے پاس رکھو. بس جو ظاہر دعائیں آئمہ معصومین علیہ السلام نے تعلیم کی ہیں فقط وہ انسان پڑھی، نئی نئی دعائیں خود سے بنانے کی کیا ضرورت؟ ہر شخص کو نیا ترجمہ قرآن کرنے کی کیا ضرورت؟ نیا تو یوں ہوگا واقعی اگر جو اشخاص بھی نیا ترجمہ قرآن، دیکھیں مسئلہ وہی، اس میں اتنی افراد و تفریح بالکل غلط تو صحیح نہیں کہہ رہا، لیکن جو شخص خود ہی ترجمہ کرنے کی ایک تو ہے کہ ہم ویسے سمجھنا چاہتے ہیں مثلا قرآن میں فلاں لفظ آیا تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، لیکن اس سے ایک بیماری کی طرف معاملہ اگر جا رہا ہو، ایک تو علمی طور پر ہے کہ ہمیں قرآن کی ظاہر ہے کوئی ہم چیز پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ لفظ کا معنی کیا ہے، غیر المغضوب کے مثلا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے، کوفو ون کے کیا معنی ہے. مثلا ہم اگر قل اللہ پڑھیں تو وہ اگر ہمیں ویسے معلومات کے لحاظ سے، تو میں بات نہیں کر رہا کہ معلومات نہیں اپنی بڑھائیں، لیکن وہ افراد کے جو کہ اس کے اندر خود سے ترجمہ قرآن کرنے لگے، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، ترجمہ قرآن دیکھا اور استخارے کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، اس سے معاملہ نہیں چلتا. ابھی میں کتنی آپ کو مثالیں دیتا ہوں. مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے مثلا استخارے قرآن کیا اور سورہ یوسف کی آیتیں نکل آئیں، ذرا غور سے سنیے، سورہ یوسف کی آیتیں نکل آئیں اور اس میں آیت نکل آئی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کام کو کر لو، علماء فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر ایک اصول ہے، اگرچہ یہ اصول کئی جگہوں پہ ٹوٹا ہے. وہ اصول کیا ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ اس قسم کی آیتیں نکل رہی ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کام کو کرو، اس کے معنی یہ کام میں شروع میں کام کرنا اچھا ہے لیکن نتیجہ خراب ہوگا، اور اگر کچھ اس طرح کی آیتیں آئی ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے اس کام کو نہ کرو، مثلا غضب کی کوئی آیت آئی، علماء فرماتے ہیں سورہ یوسف کی اگر آیتیں نکلتی ہیں تو مفہوم کو سمجھنا چاہیے کیا ہے، تو نتیجہ کام جو ہے شروع میں अच्छा है, आखिर में नतीजा खराब होगा, और अगर आयत गजब निकली है तो शुरू में काम करना बुरा है लेकिन नतीजा अच्छा होगा। अब बताइए आप क्या करेंगे, सूरह यूसुफ के अंदर ये होता है। या मसलन जो तर्जुमा कुरान करना हो, असल चले सीख गए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का, हमने तर्जुमा सीख लिया कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा और मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, निकल आई बिस्मिल्लाह, अब आप क्या कहेंगे, शुरू करो भाई काम करना अच्छा है अल्लाह के नाम से, देखिए बिस्मिल्लाह निकली। उलमा इस्तखारा फरमाते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ना अच्छा इस्तखारा है ना बुरा इस्तखारा, दरमियाना है। अब आप खुद सोचिए कि तर्जुमा कुरान आपके यहाँ पर कहाँ काम आएगा, आलिम होना चाहिए उसे कम से कम। यही वजह है कि मसलन वो जो शहीद दस्तगर शिराजी ने भी लिखा कि एक दफा, एक तो वही वाला है कि एक तो हर चीज में इस तरह से तस्बीह और कुरान को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्फहान में एक दफा एक दीनी मदरसा था जिस पर बिच्छुओं ने यलगार कर दी, बिच्छू बाकायदा बिच्छू, सैकड़ों बिच्छू कहीं से निकल के आए और मदरसे के तालिब इल्मों अंदर मदरसे में घुस गए, तो अब सब लोग तालिब इल्म निकल के भागे। अच्छा उस वक्त जान का बचाना वाजिब है, एक जाहिद खुश टाइप का जो तालिब इल्म था कोई, वो इस्तखारा करने बैठ गया कि मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, मन आ गया इस्तखारा, वो अंदर ही रहा यहां तक कि बिच्छू आया और काम तमाम कर दिया उसने। ये मौका नहीं था इस्तखारा करने का, ना तुमने मफहूम इस्तखारा को समझा। या वो जो था मसला, ये भी शहीद दस्तगर ने लिखा कि एक शख्स था और बहुत ज्यादा इसहाल का मरीज था, यानी बहुत ऐसा जिस्म से डायरिया उसको लगा हुआ था कि सारा जिस्म का पानी निकले चला जा रहा था, और डॉक्टरों ने हकीमों ने हर तरह से सख्ती के साथ ममानियत की हुई थी, कोई भी चीज तुम्हें इस तरह से बद एहतियाती नहीं करना। पड़ोस से खाने की दावत आ गई, अब उसने सोचा कि दावत करना, दावत को कबूल करना, ये तो इस्लाम के हम तरीन मुस्तहबात में से, मोमिन की दावत को रद्द नहीं करना चाहिए। उसने कहा चलो कुरान से इस्तखारा करता हूं, कुरान से इस्तखारा किया, सूरह नहल की आयतें निकली, कोली मिन कुल्लि समारात, शहद की मक्खी को कुरान में परवरदिगार ने हुक्म दिया शहद की मक्खी हर फलदार दरख्त पे जाओ और कुछ ना कुछ खाओ। अब ये गया वहां पर, हर डिक्स में से कुछ ना कुछ इसने खूब खाया पेट भर के, वापिस आया और इंतकाल कर गया। अच्छा जो उसके दोस्त अहबाब थे उस जमाने के मर्जे के पास गए कि हमारे सामने इसने इस्तखारा कुरान किया, इस्तखारा कुरान में ये आयत निकली थी, कोली सीगा अमर भी है, हुक्म है शहद की मक्खी को कोली, जाओ खाओ हर, और मिन कुल्लिस समरात, हर फलदार दरख्त पे, इसने हर डिश से पूरा पेट भर के खाया। उस जमाने के मर्जे के पास गए कि फिर इसको नुकसान क्यों है जबकि इसने इस्तखारा कुरान किया, तो उसने कहा नहीं, इसने कुरान के मिजदाक को नहीं समझा, शहद की मक्खी का हुक्म था, अगर ये हर डिश से शहद की मक्खी के बराबर हल्का हल्का सा लगा कि लुकमा खा लेता से नुकसान ना हो, तो हर डिश में से पेट भर के खाया, तो इसने कुरान को आयात को समझने में गलती की। बाकायदा सूरह नहल की आयत नंबर 69 है, 14वें पारे में सूरह नहल, आप जाके देखिए, कोली मिन कुल्लि समरात। और बाकायदा एक तो यहाँ पर हुआ, लोग अक्सर बहुत सी चीजें तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती इस तरह से बयान करना, हमारे मौलाना गुलाम अली वजीरी के पास लोग आते कि हमने कुरान से इस्तखारा देखा, आम आदमी, और उसमें था शादी के लिए इस्तखारा देखने में कि जन्नत में ऐसे बाग होंगे जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी, इस्तखारा देखा, कहने इस्तखारा तो मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा इस्तखारा है। अब लोग इसको तौहीन के पहलू में ना लेंगे, वाकई है जो खुद इस तरह से लोग आकर बयान करते हैं, मौलाना से कहा कि ताबीर ये उसकी निकली कि जिससे उनकी शादी हुई ऐसी बीमारी के हर वक्त पेशाब फता होता रहता, नहरें जा रही हैं। अब वो तो उन्होंने तो यही सोचा कि इस चीज़ से बहुत सी, मैंने कहा कि ये तो बहुत सी चीज़ ऐसी है जिसमें तौहीन का पहलू आ जाता है, लेकिन हमारे वाकई उसने खुद आके मौलाना को सुनाया। तो बहरहाल ये क्या चीज़ें हैं, बहुत से अफराद ऐसे हैं कि अब कहा जाता है कि इंडिया में बहुत सारे इस तरह के आलिम नुमा ही कहा जाएगा उनको कि जनाब बाथरूम में जा रहे हैं तो बाथरूम जाने से पहले इस्तखारा देख रहे हैं, जब तक मना आ रहा है जब तक जा नहीं रहे, और उनका उस वक्त और ज्यादा एतिकाद मजबूत हो जाता है, जब जाके देखा तो पता चला बाथरूम में कोई सांप बैठा हुआ था, उसने कहा देखे मैंने बिल्कुल इस्तखारा, इसका मतलब सही किया था। इसी तरीके से बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं कि जो किसी के घर गए और घर में जाने के बाद अब वापस जाने के लिए इस्तखारा देख रहे हैं, जब चार दिन तक नहीं आए तो उसी घर में बैठे हुए, ये है हमारे वाकई, वही तो मैं आपको अपनी खिदमत पर अर्ज कर रहा हूँ कि अफराद व तफरीद जो है वो बहुत ज्यादा इस सिलसिले में बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें खास तौर पर लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस्तखारे को इस तरह से मजाक के सिलसिले में इस्तेमाल ना किया जाए। अब आप खुद देखें, इस्तखारे कुरान से इस्तखारा, खास तौर पर अहमदीनेजाद जो ईरान के सदर हैं, कभी भी आप जाते हैं किसी भी मुल्क के सफर के ऊपर जब भी जाते हैं तो हमेशा कुरान से, अच्छा एक होता है कुरान से इस्तखारा करना और एक होता है कुरान से तफाउल करना, यानी एक नेक फाल कुरान से लेना। हमेशा ये नहीं कि कुरान से इस्तखारा खोल के देख रहे हैं, नहीं, नेक फाल भी कुरान से ली जा सकती है। देखिए कहीं पे भी जा रहे हैं कुरान को हाथ में ले रहे हैं फिर सफर के ऊपर निकल रहे हैं, उनके साथ ही अक्सर आयतुल्ला मोहम्मद, मोहम्मदीय गुलपायगानी, ये साथ होते हैं, खोल के उनको दिखाते भी हैं, खोल के उनको दिखाते हैं बाकायदा कि देखिए किस तरह से इसमें क्या मफहूम है, फिर उनको बताते हैं कि मसलन न्यूयॉर्क के सफर में जा रहे हैं, जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं, तो इस तरह से कुरान से तफाउल होता है। अच्छा, अब एक चीज इसके अंदर और है, वो क्या है? वो एक चीज है जिसे कहा जाता है कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि इस्तखारा दर इस्तखारा करें, यानी अभी एक इस्तखारा कराया मनाया, कल फिर इस्तखारा करा लिया मनाया, परसों फिर इस्तखारा करा लिया मनाया, फिर एक और दिन बाद फिर इस्तखारा करवा लिया, तो देखिए ये तो एक मजाक है, ये तो नहीं चलेगा। अलबत्ता दो शर्तें अगर हो तो इस्तखारा दोबारा करवा सकते हैं, और ये दोनों शर्तें आयतुल्ला सिस्तानी ने अपने एक फतवे में जिक्र किए, लेकिन और उलमा भी इसी के कायल हैं। इस्तखारा दर दो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त तो ये है कि अगर तगय्युर मौजू हो जाए तो फिर इस्तखारा दोबारा हो सकता है। तगय्युर मौजू क्या है? यानी वो मौजू ही बदल गया, मसलन हमने एक लड़की से शादी के लिए इस्तखारा देखा, वो मना आ गया, नहीं किया, अब दूसरी लड़की, अब मौजू बदल गया, अब कोई दूसरा रिश्ता आ गया, इसके लिए फिर इस्तखारा देख सकते हैं, चाहे अगले दिन ही क्यों ना हो। इत्तेफाक से वहां से भी रिजेक्शन हो गई, उन्होंने हमें मना कर दिया, अब हम तीसरी लड़की के लिए तीसरे दिन उसके लिए फिर इस्तखारा देख सकते हैं, क्योंकि मौजू में फिर तगय्युर हो गया। अगर हालात बदल जाए, मौजू बदल जाए, बहुत से देखिए एक ही दिन के अंदर स्टॉक मार्केट के अगर कोई शेयर खरीदना चाहे, अब हराम हलाल की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे ही अमूमी बात कर रहा हूँ, कोई शेयर खरीदना चाहे तो एक दिन में ऊपर नीचे मार्केट हो जाती, कल हमें मना आया था, आज अगले दिन मार्केट में तब्दीली हो गई, शेयर ऊपर चले गए दोबारा, क्या अब हम दोबारा इस्तखारा कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। इसी तरीके से डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है, कल तक डॉलर बहुत नीचे गया हुआ था, हमें मार्केट से डॉलर खरीदने थे, आज कीमत चढ़ गई, क्या दोबारा इस्तखारा कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, तगय्युर मौजू हो गया। कल हमें कोई सफर दरपेश था, कल मौसम बड़ा खराब था, मना आ गया, आज मौसम बिल्कुल सही है, बादल छट गए हैं, बिल्कुल साफ मौसम है, क्या दोबारा इस्तखारा कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, तगय्युर मौजू हो गया, वो बदल गया। हुकूमतें बदल जाती हैं, एक रात में क्या से क्या चीज मामला हो जाता है, हुकूमत तब्दील हो गई, पहले कुछ और चीजें थी, मुश्किलात परेशानियां थी, एकदम से, वैसे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं होता, बदतरीन हालात की तरफ चला जाता है, लेकिन अब बदतरीन भी हो जाए तो तगय्युर मौजू दोबारा हो गया, इस्तखारा दोबारा कर सकते हैं। तो एक तो चीज है अगर हालात और वाकयात बदल जाए, सिनेरियो बदल जाए, तो फिर दोबारा इस्तखारा हो सकता है, लेकिन अगर वही मौजू बरकरार हो, वही खातून जिससे कल इस्तखारा करवाया था परसों उसी के लिए फिर इस्तखारा कराए, तरसों फिर उसी के लिए करा रहे हैं, ये गलत है, ये बेकार है, ये मजाक है इस्तखारे के साथ, ये ना किया जाए। यानी अपने मौजू का जब तक के अपने लिए कोई वो ना आ जाए अपने ख्वाहिश के मुताबिक, तो तब तक कोई कर दीजिए, तब तक कोई जो है वो जब तक इस्तखारे करते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक तो हो गया ये मौजू, दूसरी चीज है अगर सदका दे दिया जाए, आयतुल्ला सिस्तानी ने भी लिखा सदका दे दिया जाए तो फिर इस्तखारा दोबारा हो सकता है। यानी इस्तखारा अगर मना आ रहा था और हमने सदका दे के वो बला हटा दी, सदका देने से बलाएं टल जाती, तो अब दोबारा इस्तखारा करवा दें, अब सदका देने से वो जो जिसकी वजह से मना आ रहा था हो सकता है अब इस्तखारे में तब्दीली हो जाए, तो या तो मौजू में तगय्युर हो जाए या सदका दे दिया जाए तो फिर इस्तखारा दोबारा हो सकता है। लेकिन अगर बिलफर्ज हमने फिर भी कई इस्तखारे करवा लिए, कई इस्तखारे, तो फिर हम कौन से वाले इस्तखारे को सही समझें, कौन सा वाला सही रहेगा इस्तखारा जो सबसे पहला करवाया? बाद के जितने इस्तखारे हैं जिसमें हमने इस बात का ख्याल नहीं किया और धड़ाधड़ करवाते चले गए अपने मतलब का इस्तखारा लाने के लिए, वो सब बेकार है। सबसे पहला वाला जो इस्तखारा है बस उसी को हम खातिर में लेकर आएंगे, वरना उसके बाद एक और इस्तखारा है जिसका नाम है इस्तखारा वाजिब। نام سے دھوکہ نہ کھائیے گا, اس وقت اس کا نام ہے. ابھی ہم ڈسکس کریں گے استخارے کی مخالفت کرنا کیسا ہے, لیکن وہ بھی آگے چل کر بات آئی. استخارہ واجب, استخارہ واجب اس کو کہتے ہیں کہ ایک کام کرنے کے لیے ہم نے استخارہ دیکھا, آ گیا یا تو اچھا آ گیا یا برا آ گیا, جو بھی ہے سمپل طریقے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی کام کرنا اچھا ہے, اس کام کو کر لینا چاہیے. اس کے بعد پھر استخارہ واجب دیکھا. استخارہ واجب میں الٹی نیت کر کے استخارہ دیکھا جاتا ہے. مثلا ہمیں آیا کہ استخارے میں نہ کرو اس کام کو جو ہم نے پہلا استخارہ کیا تھا, نہ کرو. اب نہ کرو ہم اب یہ دیکھیں گے پھر بھی میں کر لوں, یعنی پہلے آیا کہ اگر وہ کام کرو گے تو برا ہے, ہم یہ پتہ چلانا چاہ رہے ہیں کہ کتنا برا ہے, تو ایک الٹی نیت سے استخارہ کرتے ہیں. اس میں اگر یہ آ گیا کہ نہیں پھر بھی آیا کہ بہت برا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب تو واقعی بہت ہی برا ہے استخارہ, یعنی ڈبل تاکید آ گئی ایک لحاظ سے اس استخارے کے لیے. اس کو کہتے ہیں استخارے واجب, لیکن اس پر عمل کرنا واجب نہیں کہ ہم اس کے مطابق ہی عمل کریں. ابھی آگے چل کر ویسے ہی بات آ جائے گی. کبھی استخارہ واجب میانہ بھی آ سکتا ہے, لیکن اگر دو دفعہ منع آ جائے تو یہ ڈبل ایک لحاظ سے تاکید ہو جاتی ہے. مثلا ہم نے استخارہ کیا اس محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے جائیں یا نہیں جائیں, یہ محلہ اچھا نہیں ہے, سوچ رہے ہیں اس محلے سے چلے جائیں. استخارہ کیا استخارہ آگے کہ ہاں چلے جائیں, ٹھیک ہے استخارہ جا سکتے ہیں. ہم نے الٹی نیت سے استخارے دیکھا کہ اگر ہم پھر بھی یہاں پر رہیں تو پتہ چلا کہ استخارہ اس میں بھی منع آ گیا. اس کا مطلب یہ کہ چاہے آپ اس جگہ کسی اور دوسرے محلے میں جائیں یا نہ جائیں, کم سے کم اس محلے کو تو ضرور چھوڑ دیں کیونکہ اس میں رہنے میں اب نقصان ہے آپ کے لیے. یعنی اس میں ڈبل تاکید آ جاتی ہے, الٹی نیت سے استخارہ دیکھتے ہیں اگر پھر بھی نہ میں ایسا کروں, اگر پھر بھی میں اس کام کو کر لوں تو کیسا ہے, اور پھر بھی اگر منع سختی کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کو کرنے میں بہت نقصان ہے. اس کو استخارہ واجب کہا جاتا ہے, اور لیکن اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے, فقط دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو کہ جس کے لیے ہم استخارہ دیکھ رہے ہیں. اب ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ استخارہ جو ہے وہ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ امر ارشادی, استخارہ امر ارشادی. یعنی حکم کی اصل میں نا دو اقسام ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں حکم مولوی جو آقا و مولا کی حیثیت سے پروردگار حکم دیتا. حکم جیسے نماز پڑھو یہ حکم مولوی ہے آقا, اگر ہم نہیں نماز پڑھیں گے تو ہمیں خدا عذاب دے گا, اسے حکم مولوی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مثلا یہ فلا پھل کھاؤ جیسے کہ بہت ساری روایتوں میں بھی آتا ہے, یہ حکم ارشادی کہلاتے ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ تہذیب الاسلام کی اکثر روایتیں وہ حکم ارشادی, ان کا ماننا واجب نہیں, لیکن اگر ہم نقصان خود ہی اٹھائیں گے اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے. جیسے ڈاکٹر اکثر کہتا ہے بھائی یہ چیزوں کھانوں کی آپ احتیاط کریں, زیادہ ثقیل غذا نہ کھائیں, چکنی غذا نہ کھائیں, یہ ڈاکٹر کے جتنے مشورے ہیں سب حکم ارشادی ہوتے ہیں, سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی بڑا اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو جس سے آپ کی صحت کو خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے. مثلا والدین کو وہ حکم ماننا واجب ہے جس سے ان کو اذیت ہو رہی ہو, جس کی مخالفت سے وہ حکم ماننا واجب ہوتا ہے ان کا. لیکن والدین ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا ایسا کر لو, بیٹا جلدی اٹھا کرو, یہ والا حکم ماننا واجب نہیں. لیکن یہ امر ارشادی آپ کا اپنا فائدہ ہوگا اگر والدین کا یہ والا حکم بھی مانیں گے, نہیں مانیں گے تو آپ کا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے گا. تو اس کو جتنے بھی جب بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی سچے خواب ہیں امر ارشادی ہوتے ہیں, یہ ہے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت, دیکھو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے اس کے اندر اگر تم ایسا کر لو. تو استخارے کو کہا جاتا ہے کہ استخارہ جو ہے وہ اصل میں امر ارشادی, یہ امر مولوی نہیں, یہ امر ارشادی. تو اسی وجہ سے جب جیسے میں نے کہا کہ جتنی بھی تہذیب الاسلام کی روایتیں ہیں وہ زیادہ تر امر ارشادی کے معنوں میں ہوتی ہیں. یا جیسے اس میں امر جو امر مولوی ہوتا ہے جو آقا اور مولا کی حیثیت سے پروردگار حکم دیتا ہے, اس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا, یعنی عذاب کی صورت میں یا ثواب کی صورت میں جنت دے کر. لیکن امر ارشادی کی مخالفت یا موافقت کا فائدہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے, آپ نے نئی بات مانی آپ کا خود ہی دنیا بھی نقصان ہوگا. تو جب ہی کہا جاتا ہے جیسے کہ حضرت یعقوب کو یوسف کے غم میں کیوں بیٹھنا پڑا کہ پڑوس میں ان کے مستحق تھا, اس تک خود پہنچ کر نہیں گئے, اس کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوا اس کا کہ کیوں پڑوسی کی خبر گیری نہیں کی. एक अमर इरशादी है, जरा ख्याल रखना चाहिए था, एक नबी की शान से थोड़े से बड़ी बात थी। तो इसी दुनिया में एक नुकसान ये हुआ कि अपने बेटे से इतने साल तक दूर रहना पड़ा। या मसला हजरत यूसुफ, जब कोई कैदी रहा होकर जा रहा था और खुद भी कैद थे, तो कहा बादशाह से मेरे लिए सिफारिश कर देना रिहाई के लिए। तो खुद उसके बाद यूसुफ बहुत पछताए थे, और उसके बाद एक साल उनकी रिहाई में रह गया था, उसकी बादशाह में मजीद चार साल तक और उनको कैद में रहना पड़ा। दुनिया ही के अंदर नुकसान हो गया। बाप के एहतराम में जरा कमी की, बादशाह मिसर हो गए थे, याकूब सामने से आ रहे हैं, याकूब फरत शौक में मोहब्बत में बेटे की घोड़े से नीचे उतर आए, भागते हुए जा रहे हैं यूसुफ की तरफ। यूसुफ क्योंकि बादशाह हो चुके हैं, एहतराम में जरा कमी कर दी, सब अपने जाहो हशम के साथ हैं, घोड़े से पहले नीचे नहीं उतरे। उसी वक्त देखा कि हाथ में से एक नूर सा निकल के आसमानों में चला गया है। जिब्रील ने आगे कहा, यूसुफ नबूवत आपकी सुल्फ से ले ली गई, बाप के एहतराम में आपने कमी कर दी। ये अमरे इरशादी, अमरे मौलवी नहीं था कि मसलन इसकी जिसकी मुखालफत करनी हराम होती कुछ, लेकिन दुनियावी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ते। तो बहरहाल इस तरीके से ये था। तो अब इस्तिखारा जो है, इसके मुताबिक भी उलमा कहते हैं कि ये अमरे इरशादी है। असल अमरे इरशादी के माने इसकी मुखालफत से आपको आखरत में कोई नुकसान नहीं होगा, फकत इस दुनिया के अंदर नुकसान होंगे जो बर्दाश्त करना पड़ेंगे। गलत जगह मसलन हो सकता है, शादी हो जाए, कारोबार में आपने उसकी मुखालफत की, कारोबार में नुकसान हो जाए, किसी और चीज के अंदर इस तरह से नुकसान हो जाएगी। अच्छा, अब इतना और बता दूं कि देखिए, अभी इससे पहले इस्तिखारे तस्बीह का जिक्र हुआ, इस्तिखारे कुरान का जिक्र हुआ। इस्तिखारे तस्बीह का जो असल में तरीका है, वो शेख बहाई ने अपने असातिज़ा से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से नकल किया। ये जो तरीका है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब समझा जाता है। तमाम मकातिब फिक्र के अंदर इस्तिखारा है, अलबत्ता फकत तस्बीह और कुरान से इस्तिखारा सिर्फ मकतब तशय्यों के अंदर राइज है, ये और किसी मकतब फिक्र में राइज नहीं है तस्बीह और कुरान से। और यहूदियों का एक खास इस्तिखारा, यहूदी भी इस्तिखारा करते हैं, जिसका नाम है कुबाला। कुबाला उनके इस्तिखारे का नाम है। सिर्फ आपकी मालूम के हवाले से चीज, जिसमें तस्किया नफ्स जरूरी होता। और इस्तिखारे तस्बीह की जो रिवायत है, असल ये असूल काफी की तीसरे जिल्द के अंदर वारिद हुई है। और जो इस्तिखारे जातुर रुका, जो पर्चियों वाला इस्तिखारा है, बहुत से लोग कहते हैं भाई कहां से आपने निकाला, तो ये आपकी खिदमत में बयान हो जाए कि इस्तिखारे जातुर रुका की जो रिवायत है, ये छठे इमाम से है, और असूल काफी में भी है, बिहारुल अनवार में भी है, तहजीबुल अहकाम में भी है, और इसके अलावा इबन ताउस की जो किताब है फतहुल अब्वाब, उसके अंदर भी ये है। शेख कफमी की किताब मिसबा में भी है, शेख उर अमली ने वसाइलु शिया, बहुत सारी किताबें हैं जिसके अंदर ये वाली रिवायत। अच्छा, अब देखिए, एक होता है कुरान से बरकत लेने के लिए, अक्सर उलमा की सीरत में मिलता है वो कुरान से बैसा इस्तखारा नहीं कर रहे, खूब और बद निकल रहा है उसके लिए, फिर अमल कर रहे हैं उस पर, बल्कि कुरान से बरकत लेने के लिए एक इस्तिखारा होता है। जैसा कि आयतुल्ला मोहसिनुल हकीम तबतबाई, इनके मुतालिक मिलते हैं कि जब इन्होंने आयतुल्ला काजिम यजदी की जो किताब थी, कि आयतुल्ला काजिम यजदी, इनकी जब किताब थी उर्वतुल वुस्ता, उस पर जब हाशिया लिखा था इन्होंने, तो एक दफ़ा मैंने आपकी खिदमत में वैसे पहले अर्ज किया था, लेकिन मौजू से मुतालिक तो दोबारा बता रहा हूँ। मोहसिनुल हकीम ने जब आयतुल्ला काजिम तबतबाई की किताब पे हाशिया लिखा, या तालीकात जिसको कहा जाता है, तालीकात अला शरह उर्वतुल वुस्ता, तो उस किताब का नाम इन्होंने मुस्तमसिक रखा था, मुस्तमसिक। लेकिन उसके बाद उन्होंने किताब खुदा को बरकत के लिए खोला ऐसे ही, तो कुरान की कायद निकली, वमा युसल्लिम वजहहु इलल्लाह व हुवा मुहसिनुन फकद इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्ता। वहुआ मोहसिनुन, इसमें तीनों नाम आ गए, इनका अपना नाम मोहसिनुल हकीम मोहसिन भी आ गया, फकत इस तमसका मुस्तमसिक भी आ गई, जिस किताब का हाशिया लिख रहे थे उर्वतुल उसका उसका भी नाम। हैरान और परेशान उलमा होते हैं, कुरान से तफाउल किया, तीनों के नाम, उस किताब का नाम जिसकी जिसपे हाशिया लिखा है, अपनी किताब का नाम और अपना नाम भी उस आयत के अंदर लिखा हुआ, इंतहाई हैरत अंगेज बात। तो बहरहाल ये इसको कहा जाता है कि ये कुरान से तफाउल करना, और बरकत के लिए मसलन कुरान को इस तरह से खोलना, लेकिन ये कि इस काम को करूँ ना करूँ, इस इन मानों में अक्सर उलमा का भी नजरिया आगे चल के बयान होने वाला है। चौथे इमाम की सीरत में भी ये चीज़ होती है कुरान से बरकत लेने के लिए, कि जब चौथे इमाम को इस बात की, चौथे इमाम की सीरत ये थी कि फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक चौथे इमाम किसी से कोई गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, कोई गुफ्तगू नहीं करते थे। लेकिन लोगों ने कहा कि मौला आपके यहाँ बच्चे की विलादत हुई, कहा कि मुसहफ लेकर आओ। मुसहफ खोला तो पहले वर्क़े की जो पहली आयत थी वो यही थी कि फ़ज़ल्लल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना अजरन अज़ीमा, यानी जिसमें मुजाहिदीन का तस्करा हुआ। इमाम ने कुरान को बंद किया और फिर दोबारा कुरान खोला, फिर आयत निकली इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना बि अनफुसिहिम व अमवालिहिम बि अन्न लहुमुल जन्ना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह व यक़्तुलून। इसमें भी वही जिहाद के मुतालिक, यानी इमाम ने दोनों तरह की आयात को देखा कि दोनों जिहाद के मुतालिक हैं। फौरन अमीरुल मोमिनीन और पैगंबर इस्लाम की हदीस याद आ गई जो पैगंबर इस्लाम ने उनके बेटे जैद के मुतालिक इरशाद फरमाई थी। इमाम ने उस वक्त फौरन याद आई, फरमाया वल्लाहे जैदुन वल्लाहे होगा वल्लाहे जैदुन फसम्मी जैदा, फिर इमाम ने उसका नाम जैद रख दिया कि बेशक ये पूरा वाकया है कि पैगंबर ने किस तरीके से हजरत जैद के मुतालिक जो है पहले से हदीसों के अंदर इस बात का तस्करा हुआ हुआ था। अच्छा, अब ये तो है कुरान को बरकत लेने के लिए अक्सर उलमा ऐसा करते हैं। अच्छा, जहाँ कुरान से तफाउल किया जाता है तो उसमें कोशिश एक बात की एक और करनी है कि पूरा मुसहफ होना चाहिए। पूरा कुरान मुसहफ कहते हैं पूरे कुरान को। बाज़ औक़ात हम पंच सूरा उठा लेते हैं, कोई एक पारा उठा लेते हैं और उससे उसको उलमा ने मना किया, कहा कि पूरा कुरान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक पारा उठा के और इस तरह से खोल के आप उसमें कोई आयत तलाश करें। अच्छा, फिर ये जो है कि नमाज इस्तिखारा जिसके अंदर पढ़ी जाती है, उसके बाद अस्तग़फिरुल्लाह बि रहमतिही ख़ियरतन फ़ी आफ़िया की दुआ पढ़ी जाती है, इसमें भी कहा जाता है जो दो रकत नमाज है, वैसे तो उसमें अलहम के बाद कोई सा भी सूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन पहली रकत में सूरह हशर और दूसरी रकत में सूरह रहमान पढ़े तो और ही बहुत ज़्यादा अच्छा। और नमाज को ख़त्म करने के बाद वो जो नमाज इस्तिखारा पढ़ी जाती है, उसके बाद अगर माउज़तैन सूरह कुल औज़ु बि रब्बिन नास और सूरह कुल औज़ु बि रब्बिल फलक भी अगर पढ़ी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है। और जब भी आप नमाज इस्तिखारा करें तो एक मुस्तहब हुक्म या बेहतर हुक्म ये अक्सर उलमा ने कहा है कि अगर उससे पहले गुस्ल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। गुस्ल अगर कर लिया जाए, वैसे तो गुस्ल या वजू, लेकिन वैसे अगर कोई सा भी अगर इस्तिखारा कर रहे हो उससे पहले गुस्ल करना बेहतर ज़रूर है। इसी तरीके से औकात कौन से बेहतरीन है इस्तिखारे के, देखिए बेहतरीन औकात कौन से हैं। या तो फजर की नमाज के सजदे में आप ये इस्तिखारा करें, या नमाज शब के सजदे में ये वाला इस्तिखारा करें, या मसलन जैसे मैंने पहले इससे कहा था नाफले सुबह के सजदे में इस्तिखारा करें, वो दुआ पढ़ी जो पढ़ी जाती है। और बाज़े उलमा फरमाते हैं कि इस्तिखारा जुमे के दिन सूरज निकलने से पहले किया जाए, जुमे के दिन सूरज निकलने से पहले तो सही तौर पर इस्तिखारा का पता चलता है। अलबत्ता कुछ उलमा ने इसकी बिल्कुल बरखिलाफ बात भी कही है कि इस्तिखारे को गैर जुमा लिखवाना चाहिए, जुमे के दिन के इस्तिखारे के नतीजे सही तौर पर पता नहीं चलते। अच्छा, हर वाजिब नमाज के बाद आप इस्तिखारा कर सकती हैं, हर मुस्तहब नमाज के बाद इस्तिखारा कर सकती हैं। वैसे तो इस्तिखारे के इतने ज़्यादा औकात जिक्र हुए हैं कि मुहद्दिस काशानी हमारे कालीन गुजरे हैं जिन्होंने पूरी एक किताब लिखी है तकवीमुल मोहसिनीन के नाम से। तकवीमुल मोहसिनीन में इतना बड़ा चार्ट बना है औकात इस्तिखारा का, न किसी को याद नहीं हो सकता, भले उसके अंदर इतने लंबे चौड़े चार्ट बनाए हैं। तो बहरहाल, लेकिन वही अहम तरीन वही चीज़ें कि जो मैंने अभी आपके सामने आपकी खिदमत में पेश की। अच्छा, बाज़े उलमा फरमाते हैं कि अगर बाज़े उलमा का तरीक़ाकार है कि रमज़ानों में इस्तिखारा नहीं करते और आशूरे के दिन भी इस्तिखारा नहीं करते, ना रमज़ान में इस्तिखारा ना आशूरे में, बल्कि सही और कोशिश और मशवरे के ज़रिए मामलात को हल करते। एक तो ये भी पैगाम है कि आशूरा ख़ुद किसी कामों उस लिहाज से बैठने का नाम नहीं है बल्कि एक अमली दिन का नाम है, तो उस दिन भी अमल के एतबार से बात होनी चाहिए। और इसी तरीक़े से रमज़ान में पूरी कोशिश करने का नाम है शैतान के मुकाबले में खड़े होने का और तकवे परहेजगारी में आगे बढ़ने का, तो इसमें भी बिस्तर में बैठ के कोई चीज़ ना की जाए बल्कि दिमागों को लगाया जाए, मेहनत की जाए। تو رمضان میں اور عاشورہ میں اکثر علماء کا طریقہ کار ہے کہ وہ استخارے نہیں کرتے. اچھا بہترین جگہ استخارے کی کون سی؟ کہ جہاں کے نتیجے بالکل ٹھیک ٹھیک آتے ہیں. اگر کسی کو ایسی کوئی چیز میسر آ جائے تو بہترین جگہ استخارے کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے نزدیک استخارہ کیا. خاص طور پر بالائے سر جس جگہ پہ سر مقدس ہے والی جگہ اگر وہاں پر اگر استخارہ کیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پیغمبر اسلام کی قبر ہے اندر, اور ویسے اور تفصیل ہے کہ کچھ دو قبروں کی جگہ اس طرف خالی ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ دو قبریں جو ہوں گی جو پیغمبر اسلام کی زیری کے الٹے ہاتھ کی طرف جو ہیں, اس میں جو جگہ خالی ایک حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا اور خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتقال یہ شہادت کے بعد یہاں پر دفن کیا جائے گا. تو بہرحال ایک قبر رسول کے پاس, یہاں پہ ویسے خواتین کو تو اس طرف نہیں آنے دیتے, یہاں پر سامنے سے مرد حضرات صرف فقط گزر سکتے ہیں. تو اگر کوئی یہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی کسی چیز کا استخارہ کرنا ہے تو بہترین جگہ یہاں پر. یا مثلاً جہاں ہمارے چاروں آئمہ, چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجنا چاہیے. ان کے قریب تو قبروں کے نہیں جانے دیتے, البتہ جتنے بھی قریب ہو سکتے ہوں وہاں جا کر اگر استخارہ کیا جائے, بلکہ ہر مشاہد مشرفہ جتنی بھی ایسی جہاں پر دعاؤں کے قبولیت کی جو جگہ ہیں وہاں پر اس استخارے کو کیا جا سکتا ہے. اس کے بہترین نتیجے برآمد ہوتے ہیں, جس میں خود ایک مسجد الحرام کا صحن اور یہ خانہ کعبہ کے سامنے اگر استخارہ کیا جائے تو اس کے بھی نتیجے جو ہے وہ واضح طور پر بالکل صحیح صحیح پتہ چل جاتے ہیں. اچھا اب کچھ اس کے آداب بھی ہیں استخارہ کرنے, آداب استخارہ. کوشش یہ کریں کہ باوضو یا باغسل ہوں استخارے کے لیے, ایک تو یہ ہے. قبلہ رخ ہو جائیں, قبلہ رخ ہو کر استخارہ کریں. صدق نیت بالکل سچائی کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ استخارہ کریں. استغفار اور توبہ کریں استخارہ کرنے سے پہلے, یہ ہے استخارے کا, استخارے کے آداب میں سے. دوران استخارہ باتیں نہ کریں, یہ باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں اور تسبیح بھی گھما رہے ہیں, یہ نہ ہو. کسی بھی امر دنیا میں دوران استخارہ مشغول نہ ہو, ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور استخارہ کر رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں, امر دنیا میں مشغول نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر خواہش کے مخالف آ جائے استخارہ, ہم کسی جگہ شادی کرنا چاہ رہے ہوں مثلا استخارہ منع آ جائے, تو شکر خدا پروردگار کا شکر بجا لائیں اور اس بات کا بھی شکر کریں کہ اس نے توفیق دی کہ آپ نے خدا سے مشورہ کیا. یہ بھی استخارے کے ان احکام میں سے ہے, ان آداب میں سے ہے کہ جس کی رعایت کرنی چاہیے استخارہ کرنے سے پہلے. اب ایک دماغوں میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا استخارے کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ جی ہاں, استخارے کی مخالفت جائز تو ہے, لیکن اس سلسلے میں جائز ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی مخالفت کے سلسلے میں کسی بھی وہم کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم صرف ایک وہم کی وجہ سے نہیں, البتہ یہ ضرور ہے کہ مجتہدین نے فرمایا ہے کہ علل خصوص قرآن سے استخارے کے سلسلے میں, کہ استخارے کی مخالفت جائز ہے, قرآن کے استخارے کے برخلاف بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن فرمایا کہ مشورتاً ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے استخارے کی مخالفت نہ کریں, زیادہ بہتر ہی نہیں کرنی چاہیے. کیا ضرورت ہے, آپ کو ایک پہلو ہے کہ جب قرآن سے استخارہ منع ہے تو آپ کیوں اس کے برخلاف جائیں. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ بلا وجہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ہاں کوئی بہت سالڈ ریزن ہو کہ مخالفت کرنے کی تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن بلا وجہ اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا اس سلسلے میں یہ فتویٰ. اسی لیے سارے مراجع کہتے ہیں جائز تو ہے, البتہ بہتر ہے کہ کیا فائدہ ہے مخالفت کرنے کا, کہ خود ہی نقصان ہوگا. صرف ایک مجتہد ایسے تھے جو استخارے کی مخالفت کو حرام سمجھتے تھے, سمجھتے تھے, اب تو انتقال ہو گیا, آیت اللہ سید محمد رضائے گلپائی. وہ فرماتے تھے کہ استخارے کی مخالفت کرنی حرام, حرام ہے مخالفت کرنا. تو صرف آیت اللہ گل پائیگانی کا یہ مسئلہ تھا, باقی کسی اور عالم کا مسئلہ نہیں. بہت ہوا تو ظاہر فرماتے مخالفت سے کیا ہوگا, آخرت میں تو کچھ نہیں ہوگا, دنیا کے اندر نقصان آپ کو اٹھانے کا احتمال موجود ہے, تو لہٰذا استخارے کی مخالفت کر کے کیا کرنا. اچھا دیکھیے, علماء فرماتے ہیں کہ امام سے لوگ اگر استخارے کرنے کا تو نہیں کہتے تھے, لیکن سوالات پوچھتے تھے, جیسے کہ آیت اللہ جواد عاملی, پتہ نہیں کتنے 15-17 سال سے مسلسل تفسیر قرآن ایران ٹی وی سے آ کر آیت اللہ جواد عاملی بیان کر رہے ہیں, اور تفسیر کا دورہ کہتے سورہ بقرہ ہی, وہ پتہ نہ جانے کتنے سال ہو گئے تھے کہ سورہ بقرہ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی, اتنی لمبی تفسیر اس کی. تو ان کی کتاب ہے قرآن از منظر امام رضا کے نام سے, آیت اللہ جواد عاملی. تو وہ یہ فرماتے تھے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے توضیح کی ایک بات کی کہ دیکھیں ہمارے جو آئمہ علیہ السلام تھے یہ قرآن عینی تھے, قرآن عینی. ہم قرآن کو کھولتے ہیں نا, یہ جو قرآن جو کتابی قرآن ہے اس کو کتاب علمی کہا جاتا ہے. آئمہ معصومین قرآن عینی تھے, مجسم ایک لحاظ سے قرآن تھے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ آ کر امام سے کوئی سوال کرتے تھے تو کسی روایت میں نہیں ملتا کہ امام نے کہا ہو کہ میں قرآن سے دیکھ کر بتاتا ہوں, اور قرآن سے ہی فل بدی جواب دیتے تھے, جیسے قرآن سے براہ راست کوئی چیز پوچھی جا رہی جو مجسم قرآن ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ایسی ہے کہ باقاعدہ علماء نے ایک چیز فرمائی, اب سن لیجئے بڑے غور سے, جتنے بھی موجودہ مجتہدین ہیں وہ سب ایک بات فرماتے ہیں, اور جتنے بھی محقق علماء نے باتیں کہی ہیں فرماتے ہیں کہ استخارے کی جتنی بھی روایات آئی ہیں وہ سب ضعیف السند, سب کی صنعت کمزور. اسی طریقے سے جیسے کہ آیت اللہ جواد, شیخ جواد تبریزی, یہ آپ کے سامنے شیخ جواد تبریزی, انہوں نے باقاعدہ ان کی کتاب سیرات النجات اس میں اس مسئلے کو لکھا ہے, کہا کہ ساری ضعیف السند روایتیں ہیں استخارے کے سلسلے میں. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے قواعد الفقی نامی جو ان کی کتاب ہے اس میں باب القرا جو ہے اس کے اندر ساری روایتوں کو ضعیف لکھا ہے جو استخارے کے سلسلے میں آئیں, اور کہا کہ جن علماء نے بھی اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا, ایک بہت مشکل جملہ کہتا ہوں گزروں گا اس کی وضاحت نہیں کروں گا, سارے علماء نے جنہوں نے استخارہ کرنے کو جائز کہا جب ساری روایتیں ضعیف ہیں, تو اس کی جواز کے جو فتوے ہیں وہ کس بات پہ آئیں, کہا کہ قاعدہ ہے قاعدہ التسامح فی ادلت السنن, سنت کی دلیلوں کے اندر صرف نظر اور تسامح چل جاتا ہے, یہ قاعدہ فقہ کا جو آپ کو سمجھنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے, اس کے تحت انہوں نے سب نے فتوے دیے کہ استخارہ کیا جا سکتا ہے. اور کہا کہ جتنی بھی 50 کی 50 یہ روایتیں آئی ہیں یہ سب طلب الخیر کے لیے آئی ہیں, خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر لینا, اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کہی گئی ہو کہ جس میں اس طرح کے استخاروں پر عمل کو لازمی سمجھا گیا. آیت اللہ سید عبداللہ شبر بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں, ان کی انہوں نے پوری کتاب کتاب الاستخارہ کے نام سے لکھی, اور اس میں یہی بات ثابت کی کہ ساری روایتیں ضعیف ہیں جو استخارے قرآن کے اور تسبیح کے جتنی بھی اگرچہ روایتیں آئی ہیں, آئمہ معصومین سے روایتیں ذکر ہوئی ہیں, لیکن اول تو وہ روایتیں ضعیف ہیں, اور دوسری اگر وہ روایتیں جو صحیح بھی ہیں ان میں سے وہ طلب خیر والے استخارے کے لیے آئیں, خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر لیں. تو بہرحال یہی چیز ثابت ہوتی ہے, فرماتے ہیں آیت اللہ سید عبداللہ شبہ. اور اس طرح آیت اللہ کاظم یزدی جن کی مشہور کتاب عروۃ الوثقی سے کئی مرتبہ حوالے آ چکے ہیں, اس میں جو کتاب الحج ہے اور اس میں جو آداب سفر لکھے ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ الاستخارہ, استخارے کے متعلق بات کہی کہ بے معنی طلب الخیر من ربی, پروردگار عالم سے خیر چاہتے ہوئے کسی کام کو کرنے کو استخارہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی جو دعا کی خاص قسم ہے استخارہ. اور فرماتے ہیں آیت اللہ کاظم یزدی کہ جتنی احادیث ہیں استخارے کی ان سب کے اوپر ضعف غالب ہے, سب کی سند پر ضعف غالب, یعنی کمزور روایتیں ہیں. البتہ کیونکہ روایتیں بہت تعداد میں ہیں, 50 سے بھی زیادہ ہیں, تو لہٰذا تسامحاً اور رجاءً امید میں کہ ٹھیک ہے واجب حرام کا تو مسئلہ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے عمل کر بھی لو تو کیا فرق پڑتا ہے, اس لحاظ سے اس نیت سے جائز. اور اسی طریقے سے آیت اللہ جواد تبریزی نے بھی یہ بات فرمائی کہ استخارے کا استحباب بھی ثابت نہیں. اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ کام کرنا مستحب ہے, استحباب ثابت نہیں اس کا. البتہ فرماتے ہیں کہ بہرحال اس سلسلے میں روایات آئی ہیں اور یہ کام تجربہ شدہ بھی ہے مجرب بھی, یعنی لوگوں نے استخارے کیے اور اچھے نتیجے نکلے تو بہرحال کرنے میں حرج نہیں, کرنا چاہے تو کر لیجیے. اور موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے استخارے کی کوئی سند نہیں, کوئی سند ہی نہیں. واضح بات کی استخارہ اور علماء نے کہا کہ بالکل ضعیف السند ہے, تو علمی لحاظ سے بھی تو یہ سب کی سب روایتیں ضعیف السند ہیں, بلکہ ان کی کوئی سند ہی نہیں ہے. آیت اللہ شبیری زنجانی نے یہاں تک کہا. اسی طریقے سے امام خمینی سے ایک چیز پوچھی گئی, کیا اس کا کوئی اگر عقیدہ نہ رکھتا ہو اس کا, امام خمینی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی استخارے کے اوپر عقیدہ نہ رکھتا ہو تو کیا مسئلہ ہے اس کا, تو فرمایا استخارہ از اصول اعتقاد نیز, استخارہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس پر اعتقاد رکھنا لازم ہو, کہ اعتقاد باں لازم باشد کہ اس کو اعتقاد رکھنا ضروری ہو. وہ در صورت تحیر, جب انسان تذبذب کا شکار ہو جائے تحیر تک میں کیا کروں حیران ہو جائے, بقصد رجا اشکال نہ دارد, تو رجان کرنے میں امید شاید اس کا کوئی نتیجہ نکل جائے کرنے میں حرج نہیں, کوئی اشکال نہیں کیا جا سکتا. لیکن استخارہ اس طرح کی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس کا اعتقاد بن رکھنا ضروری ہو, جس پہ اعتقاد رکھنا لازم ہو کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے. نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, ایسا کچھ نہیں. باقاعدہ امام خمینی نے کہا, یہ الگ سے اس سلسلے میں باقاعدہ استفتا موجود ہے. اچھا, اسی طریقے سے رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ای وہ فرماتے ہیں کہ اگر اوقلا تشخیص مصلحت کر دیں, وہی مشورے والی بات, اوقلا اگر تشخیص مصلحت کر دیں تو استخارے کا مہرت ہی نہیں, استخارہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. آپ اوقلا کے پاس جائیے, ان سے مشورہ لیجیے, ان سے بات طے ہو جاتی تو استخارے کا نوبت ہی نہیں آتی. واضح طور پر بات بتائی. اچھا, اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ استخارہ جو ہے اصل میں دعا کی ایک قسم ہے, دعا ہے یہ, طلب وہی استغفر اللہ برحمت خیر دعا کریں اور بس اس کے مطابق خدا سے خیر چاہتے ہوئے کام کو کر ڈالیں. البتہ وہی مسئلہ کہ اگر تغیر موضوع ہو جائے صدقہ دے دیں تو بہرحال دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جب بھی مقام حیرت ہو, یعنی آپ کو سمجھ نہ آ جائے کہ میں کیا کروں, پہلے آپ غور و فکر کریں. خود فرماتے ہیں اپنے فتوے میں کہ آپ غور و فکر کریں, اگر غور و فکر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر استشارہ کریں, استشارہ نہیں مشورہ لیں, اور اگر مشورے میں بھی احتمال کسی طرف راجے نہ ہو, یعنی کہ کسی طرف دل جھکی نہیں رہا, مشورہ میں بھی الگ الگ باتیں آ گئیں, تو پھر رجا کی نیت سے استخارہ کرنے میں حرج نہیں. رجا کی نیت سے مستحب بھی نہیں کہہ رہے, ایک امید ہے کہ شاید اس کا کوئی ٹھیک نتیجہ نکل آئے, رجا کی نیت سے استخارے میں حرج نہیں. باقاعدہ الفقہ للمقتربین, مغرب میں رہنے والوں کے لیے جو مسائل فقہ کی کتاب الگ سے آیت اللہ سیستانی نے لکھی ہے, اس میں اس مسئلے کو لکھا کہ پہلے تو آپ غور و فکر کریں, غور و فکر سے نتیجہ حل نہیں ہوتا تو استشارہ کریں, استشارہ میں بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, مشوروں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے مثلا, تو پھر استخارہ رجان کرنے میں حرج نہیں, رجا کی نیت سے. اچھا, اسی طریقے سے آیت اللہ جواد عملی ایک جملہ اور فرماتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں استخارہ کرنے کی تشویق اور ترغیب نہیں دلائی. دیکھیے بڑا عجیب جملہ, آپ نے اب تک جو باتیں سنی ہیں معاشرے کے اندر جو رائج ہے وہ بالکل, جیسے اسلام ہر وقت ہی کہتا ہے کہ نہیں ہر کام میں استخارہ کرو, جیسے وہ جو حدیث ہے نا جو کہ حدیث قدسی ہے معصوم کے حوالے سے, جسے سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ من شقائے عبدی ان یعمل الاعمال لا یستخیرونی, شقی ہے وہ شخص جو دن میں کام پر کام کرتا چلا جائے اور کبھی مجھ سے استخارہ نہ کرے. اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان کو ہر وقت چاہیے بس بیٹھا تسبیح و قرآن نکال کے استخارہ ہی کرتا رہے, نہیں یہ معنی نہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ دن میں کام پہ کام کرتا چلا جا رہا ہوں, مجھ سے خیر ہی نہیں مانگتا, ہر کام کرنے سے پہلے خدا سے خیر چاہیں، پروردگار اس میں خیر نازل کر، خیر نازل کر، خیر نازل کر، دعا کرتے جائیے، سارے کام بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے اصلی استخارہ۔ وہ والے استخارے کی اسلام نے کوئی شوق نہیں دلائی، کوئی ترغیب نہیں دلائی کہ ہر وقت انسان تسبیح اور قرآن لے کے بیٹھا رہے اور راتوں کو علماء کو جا کر تنگ کرے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی، انہوں نے باقاعدہ ان کی کتاب تفسیر المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 118 اس میں واضح بات کی ہے کہ استخارے سے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا تعین نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے، فرماتے ہیں تفسیر المیزان میں کہ استخارہ کرنے سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا کوئی تعین نہیں ہوتا، نہ وجوب ہے اس میں، نہ تحریم ہے، نہ واجب ہے، نہ حرام ہے، اور نہ ہی کوئی حکم تکلیفی ہے، آخرت میں پوچھا بھی نہیں جائے گا اس متعلق کچھ بھی، نہ ہی اس سے کسی چیز کے خیر یا شر ہونے پر سے پردہ اٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے کہ کوئی پردہ بھی نہیں اٹھتا کہ اچھا یہ کام کرنا صحیح تھا تو مجھے ابھی سے پتہ چل جائے کہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں، نہیں کسی چیز کے خیر یا شر ہونے سے بھی پردہ نہیں اٹھتا، صرف متحیر کے لیے اس عمل کو کرنے میں حیرت، تردد اور تذبذب دور ہوتا ہے۔ بس متحیر یعنی جو شخص بھی شک کے حالت میں ہے، حیرت کے حالت میں ہے، صرف اس کا شک اور جو وہ ہے تردد وہ فقط دور ہو جاتا ہے، بس اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف یہ کہ آپ کا شک دور ہوتا ہے، دل ایک طرف ذرا سا جھک جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی غیب کی خبر آپ کو پتہ چلتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی وجوب ہے، نہ تحریم ہے، نہ حکم تکلیفی ہے، کچھ بھی اس سے مستقبل کی بھی کوئی بات پتہ نہیں چلتی۔ اچھا اب علماء فرماتے ہیں، اچھا اسی طریقے سے خیر آیت اللہ فاضل الانکرانی نے بھی کہا کہ ہر کام میں بلا وجہ استخارہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، باقاعدہ منع کیا آیت اللہ فاضل الانکرانی، ہر کام میں بلا وجہ جو ہے اس طرح سے استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اسی طریقے سے شادی بیاہ کے سلسلے میں یہ بھی ایک مسئلہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال اختیار کر گیا۔ علماء فرماتے ہیں شادیاں سب کار خیر ہیں، کار خیر میں استخارہ کرنے کا کوئی مورد نہیں، رائے اور مشورے سے طے کریں اور خدا کے اوپر توکل کریں، اس کام کو کریں۔ ظاہر ہے کہ جب رائے مشورے سے طے نہیں ہو رہی بات تو پھر اس کام کو نہ کریں، اس میں استخارہ کرنے کے اوپر اسی کو بنا بنا کر بہت سی شادیوں کو ریجیکٹ کر دینا یا قبول کر لینا، یہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور ایک تو شادی بیاہ کے سلسلے میں اس طرح کے استخارے کو علماء نے منع کیا ہے، اور دوسرا آیت اللہ حسین بروجردی نے کاروباری حضرات کے لیے بزنس کے میٹرز میں استخارے کو منع کیا۔ وہ فرماتے ہیں آیت اللہ بروجردی بزنس مین کو، جو بزنس مین ہیں ان کو کہا کرتے تھے کاروباری حضرات کو کہ دیکھو کاروبار کے سلسلے میں استخارہ نہ کرو، اور اس کی وجہ بھی بتاتے تھے، کہتے تھے اگر تم نے کاروبار کے سلسلے میں استخارہ کیا تو اگر تمہیں کاروبار میں نقصان ہوا تو تمہارا خدا پر سے اعتماد اور توکل کم ہو جائے گا، کہ دیکھو میں نے خدا پر توکل کر کے کام کیا تھا اور استخارہ کیا تھا، خدا سے مشورہ کیا تھا، پھر بھی مجھے نقصان ہو گیا، تمہارا خدا پر سے یقین اور اعتماد اٹھنے لگے گا۔ تو ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ آیت اللہ بروجردی اس سلسلے منع کرتے ہیں۔ امام خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں صفحہ نمبر 93 پر ایک بات لکھی، کہہ رہے استخارے کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، دیکھیں غور سے سنیے امام خمینی کا جملہ، استخارے کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان میں اس بات کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو خدا سے خیر طلب کرتا ہے خدا اسے خیر عطا کر دیتا ہے، اگر اس دنیا میں کسی اس کی بہتری ہے تو اس دنیا میں خیر عطا کر دے گا، ورنہ آخرت میں اس کا ثواب ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ یہ امام خمینی نے فرمایا اپنی کتاب کشف الاسرار صفحہ نمبر 93 پر۔ میں دوبارہ دہراؤں گا ان کے جملے، استخارے کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں اس بات کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی خدا سے خیر طلب کرتا ہے خدا اسے خیر عطا کر دیتا ہے، اگر اس دنیا میں بھلائی ہے تو دنیا میں خیر عطا کر دے گا، ورنہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ یہ بس استخارے کا صحیح مفہوم۔ آیت اللہ ابراہیم امینی یا ان کی کتاب کشف الاسرار امام خمینی کی، جس میں انہوں نے صفحہ 93 پر یہ بات لکھی، آیت اللہ ابراہیم امینی انہوں نے سب سے زیادہ گھریلو معاملات پر، سب سے زیادہ ازدواجی معاملات پر، اور سب سے زیادہ تربیت اولاد کے سلسلے میں بہت بڑا کام آیت اللہ ابراہیم امینی کا۔ انہوں نے خود فرمایا کہ مشورہ ہمیشہ استخارے پر مقدم، اگر آپ کی تحقیق کا نتیجہ بہتر ہے تو آیت اللہ ابراہیم امینی فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل کیجئے، استخارے کی کوئی ضرورت نہیں. اور فرماتے ہیں کہ بعض اشخاص ہر کام میں استخارہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کام اکثر بے محل استخارہ کرنے کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے اور ایسے استخارے کاموں میں پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. مسئلہ حل نہیں ہوتا، کاموں میں اور پریشانی بڑھ جاتی ہے بے محل استخارے. اور آیت اللہ مظاہری دوسرا نام سب سے زیادہ جو گھریلو معاملات پر، ازدواجی معاملات پر، شوہر و بیوی کے لڑائی جھگڑے اور گھریلو پہ آیت اللہ حسین مظاہری، ان کی بہت کتابیں اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. آیت اللہ مظاہری نے کئی داستانیں نقل کی ہیں اور کئی واقعات نقل کی ہیں ان نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے جو بے محل استخاروں کی بھیٹ چڑھ گئے. کئی واقعات لکھے، کہا کہ لڑکیاں کتنی برباد ہو گئیں استخاروں کی وجہ سے، کتنی اپنے گھر بیٹھ گئیں، اور کتنی ایسی ہیں جو بیٹھے بیٹھے گھروں میں بوڑھی ہو گئی. کتنے خاندان ایسے میں جانتا ہوں کہ جہاں پر چھ چھ سات سات لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں، لیکن استخاروں کی وجہ سے ان کے والدین وہ جاہلانہ قسم کی ان باتوں میں آ کر اور استخارے دیکھ دیکھ کر اچھے اچھے لڑکوں کے رشتے ٹھکراتے رہے، اور یہاں تک کہ کتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے کر دیا. اسی اعتبار سے خود آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں کتنی لڑکیوں کے رشتے کہ لڑکا ہر لحاظ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا ہر لحاظ سے لڑکی کا کفو بھی تھا، ہر لحاظ سے برابر بھی تھا، لیکن پھر بھی والدین نے استخارہ دیکھ کر منع کیا. اور اس کے بعد پھر کسی اونگی وونگی کسی جگہ ہے تو میرے اپنے الفاظ ہیں، کسی ایسی جگہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ساری زندگی کے لیے اپنا سر پکڑ کے اب روتی ہے کہ بہترین ہر لحاظ سے جو کفو لڑکا تھا اس کو کھو کر اور استخارے کی وجہ سے بیس بنا کر کتنی خواتین کو اس طرح سے جو ہے وہ نقصان اس سلسلے میں پہنچایا گیا. تو توکل کرتے ہوئے کسی بھی کام کو کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ جس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور اب دیکھیے آپ نے کتنے افراد ایسے ہیں جو خدا پر توکل کرتے ہوئے اس قسم کے استخارے کرتے ہیں، کتنے افراد ہیں ایسے، الا ما شزا و نظر کوئی ہوں گے، ایک آدھ لوگ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ جو اس قسم کا استخارہ کرتے ہوں، ورنہ ہر کوئی شادی بیاہ کے معاملات تو کچھ ہو وہی استخارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے جس کی سند کے متعلق اور جس کے متعلق. اب یہ نہیں کسی جگہ آپ یہ کہتی پھریں کہ ہم نے بالکل زیرو کر دیا اس کو، نہیں، اشکال کوئی نہیں ہے اگر رجا کی نیت سے اس استخارے کو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک علمی بات ہو کہ استخارے کی جتنی روایتیں ساری ضعیف السند ہیں، اور وہ روایتیں کہ جس میں استخارے کی تاکید بھی کی گئی ہے تو وہ والا استخارہ جو طلب الخیر کے لیے آیا ہے، یہ تمام حدیث اس استخارے کی طرف نشاندہی کرتی ہے. اچھا اسی طریقے سے بہت سارے علماء نے جس سلسلے میں اور بھی چیزیں کہی ہیں، اور کہ امام خمینی نے تو استخارے کے لیے بہت سارے اشعار بھی کہے ہیں، اور خود علماء نے بھی بہت سارے اس طرح کے استخارے کیے کہ جب شاہ ایران کے مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور لوگ بڑے پریشان تھے کہ امام خمینی کی تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ایک مایوسی کی سی فضا طاری ہوئی تھی شاہ کے مظالم کے نتیجے میں، تو وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن تفاول کیا کتاب خدا سے، تو جو قرآن کی آیتیں اس میں نکلیں اس میں یہی آیت نکلی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس وقت امام خمینی کی اس تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو وہاں سے آیت نکلی کہ ولا تائسوا من روح اللہ، جو سورہ یوسف کی آیت ہے، انہ لا یائسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، خبردار روح اللہ سے مایوس نہ ہونا. امام خمینی کا آپ کو پتہ ہے کہ نام روح اللہ تھا، خمینی تو جگہ کے اعتبار سے تھا، روح اللہ ان کا اپنا نام تھا، روح اللہ سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ روح اللہ سے مایوس وہی ہوتا ہے جو کہ قوم کافرین سے جس کا تعلق ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے اس کے بعد میں اس استخارے کو، یا میں نے جو کتاب خدا سے برکت کے حوالے سے ایک تفاول کیا تھا اس میں یہ آیت دیکھ کے میں خوش ہو گیا، اور اس کے بعد امام خمینی کی تحریک چلی، اس کے بعد جو نتیجہ ثمرات انقلاب اسلامی کی صورت میں ظاہر ہوئے سب کے سامنے آئے. تو آیت اللہ مظاہری نے بھی اس سلسلے میں بہت سخت جملے استعمال کیے ہیں، کہ کہا اسلام نے جواد عاملین نے کہا نہ تو کوئی ترغیب دلائی گئی ہے اور نہ اس سے کوئی ہے، بس صرف کیا ہے ہوتا ہے اس قسم کے استخاروں سے حیرت رکھا ہوتی ہے، نہ کسی مستقبل کی کسی بات سے پردہ اٹھتا ہے، اور بے محل استخارے، خاص طور پر شادی بیاہ کے سلسلے میں استخارے، اس سے تو نقصانات ہی زیادہ اس سلسلے میں دیکھنے میں آتے ہیں. اگرچہ بہت سارے علماء جیسے آپ کہیں گے کہ آیت اللہ بہجت بھی استخارہ دیکھتے ہیں، امام خمینی کے پاس بھی لوگ تسبیح اور قرآن لے کر آتے تھے اور وہ استخارہ دیکھ بھی دیتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ میں رجا کی نیت سے استخارہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ استخارے کی احادیث جو ہیں وہ ضعیف السند. اچھا اسی طریقے سے آیت اللہ خوئی کے پاس بھی لوگ لے کر آتے تھے استخارے کے لیے، اب علماء کو دیکھیں, علماء کا کام فقط استخارہ کرنا تو نہیں, بہت سارے, ایک دفعہ استخارے پہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک عالم نے سنی, تو انہوں نے جو ہے مجھے بلا کے کہا کہ چند ایک چیزیں تو عالموں کے پاس رہ گئی ہیں جس کے لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں, استخارہ سن گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ اگر خود ہی دیکھ لو جا کے تو پھر تو ہمارے پاس کوئی آئے گا نہیں. یعنی اپنے لحاظ سے انہوں نے مذاق میں مجھے, میرے دوست تھے, انہوں نے ایک بات کہی. تو بہرحال تو علماء کو بجائے استخارہ دیکھنے کو پڑھنے پڑھانے کا بھی وہ کام کرنے دینا چاہیے میرا خیال ہے, تو تاکہ علم لحاظ سے وہ آگے بڑھے. اچھا, اب اس سلسلے میں بہت سارے بازاری قسم کی چیزیں بھی بہت ساری آ گئی ہیں جو آپ کے سامنے, ہر مشکل سے چھٹکارا, استخارہ آن لائن اور فلاں پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں, یہ دکانیں اپنی چمکانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی چیزیں, استخارہ سینٹر کھول دیے ہیں, قرآن آیات آپ کے حالات بدل دیں گی اور میرا علم پتھر سے پتھر انسان کو راہ راست پہ لا سکتا ہے, یہ سب چیزیں اشتہارات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, اس میں جعلی قسم کے عاملوں نے بھی اس استخارے کے میدان میں کود پڑے ہیں لوگ, اور خوب ہر کام کے سلسلے میں بیٹھ کے غیب کی خبریں بتا رہے ہیں گویا استخارے کے ذریعے. اہل سنت کے یہاں بھی اس کی بہت چیزیں رائج ہو گئی, بلکہ ہمارے سے زیادہ شاید ان کے یہاں اس کا بڑا تذکرہ جو ہے ہونے لگا ہے. تو بہرحال یہاں پر ہم اپنے گفتگو کو آج اختتام پذیر کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں دیکھیے اس کے اندر, یہ آپ کو بتانی وہ ضروری تھی کہ معاشرے کے اندر جب تک یہ سب چیزیں ہوں اور مکمل طور پر مسائل سے آگاہی نہ رکھی جائے تب تک معاشرے کے اندر بہت غلط فہمیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں. تو معاشرے میں کام کرنے کے اعتبار سے جو بھی شخص معاشرے کے اندر کام کرے اور تبدیلی کا فریضہ انجام دے, آپ نے دیکھا کہ ہم نے 3 گھنٹے پورے ہو گئے اور ابھی بھی کتنے پہلو استخارے کے ایسے ہیں جو میں مکمل نہیں کر سکا ہوں, اتنی زیادہ تفصیل ہے اس مسئلے میں. تو عوام کو خاص طور پر اس سلسلے میں آگاہ کرتے رہنا چاہیے. اچھا, بہت سارے سوالات بھی ہیں کہ کیا بہت استخارہ دیکھنا آپ کے قوت فیصلہ کو کمزور نہیں کرتا ہے؟ اگر دیکھیے وہ والا استخارہ جو کہ طلب خیر کے معنوں میں آیا ہے, پروردگار سے توکل کے معنوں میں جو استخارے کا صحیح مفہوم ہے, وہ تو ہمارے ارادے کو اور قوی کرتا ہے کہ ہر وقت پروردگار عالم سے خیر چاہتے ہوئے, اس کا نام لیتے ہوئے, اس برکت کو حاصل کرتے ہوئے, تو ہمارے عقل و فہم کے اندر بھی اضافہ ہوگا, قوت فیصلہ میں بھی اضافہ ہوگا. کیونکہ پروردگار کی طرف لو لگانا اور ہر چیز میں اس سے خیر چاہنا اس سے تو مضبوط ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ ہاں واقعی ہر وقت اس کو صرف کتاب ہی کھول کے دیکھنا ہے, بستر پہ لیٹے لیٹے اپنے قسمتوں کے فیصلے کرنے, تو وہاں پر یہ چیز ضرور ہو سکتی ہے. تحفۃ العوام میں کتاب کے اوپر جو عبارتیں لکھی ہوتی ہیں ان میں کیا استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, تو استخارہ کی بھی میں نے ساری اقسام نہیں بتائی. ایک استخارہ سجادیہ بھی ہوتا ہے, صاحب جواہر کا استخارہ آپ نے دیکھا. تو بہرحال آپ نے دیکھا جب قرآن اور تسبیح کے استخارے کی جو احادیث ہیں وہ ضعیف السند ہیں, تو اس طرح تحفۃ العوام میں بھی ہر صفحے کے اوپر جو اس طرح سے لکھی ہیں ان کی بھی کوئی شرعی حقیقت نہیں. اپنے ذاتی اطمینان کے لیے کوئی دیکھنا چاہے, دل کو کسی طرح جھکانا چاہے, تو جس کے لیے واضح طور پر حدیثیں آئی ہیں اس میں علماء کہتے ہیں کہ رجا کی نیت سے دیکھا جائے, تو جس کی اگر کوئی حدیث بھی موجود نہ ہو آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ اس کا مقام فتویٰ میں کیا معیار ہوگا. قمر در عقرب میں شادی اور کاروبار کرنے کا کیا ہے؟ قمر در عقرب ایک ایسی چیز ہے کہ بہرحال شادیوں کے سلسلے میں علی الخصوص قمر در عقرب کی خاصی اہمیت ہے. شادی کے لیے جو مکروہ تاریخیں ہیں اس میں 3, 5, 13, 16, 21, 24 اور 25 ان میں مکروہ ہے. ہر شب بدھ جو ہے شادی وہ مکروہ ہے, ہر مہینے کی پہلی تاریخ کے بعد والے بدھ میں مکروہ ہے, اور قمر در عقرب ہے. قمر ہاں اس میں قمر در عقرب کی رعایت کرنی چاہیے, قمر در عقرب کی اس میں رعایت کرنی چاہیے. قمر در عقرب کے متعلق الگ سے روایتیں آئی ہیں اور کافی زیادہ تاکیدی ہیں کہ باقاعدہ شدید مکروہ قرار دیا گیا ہے قمر در عقرب میں ممانعت ہے. تو بہرحال چند ایک مسائل تھے, چند ایک اور بھی ہیں میرے خیال, دیکھ لوں گا چلیں اگلی دفعہ ہم گورنمنٹ کے جوابات آ جائیں گے. تو آج کافی حد تک ہماری تفصیلی اس موضوع پر گفتگو رہی, اور انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی ہماری, بلکہ آئندہ شاید اب صرف ہمارے پاس 3 اتوار اور بچتے ہیں, ساری چھٹیاں اٹھیاں نکال کر اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو محرم الحرام میں تو پھر آپ لوگوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی, تو صرف 3 کلاسیں اور بچتی ہیں. انشاءاللہ اس میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ گفتگو آگے بڑھائیں گے. باقی کچھ سوالات کافی لمبے چوڑے آئیں گے, کسی اور وقت جواب دیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.
Allah.